السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کی عادتیں اور آپ کے صفات یہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ایک ایک ادا کو اپنا محبوب بنایا ہے. جس آدمی میں حضور کی ادائیں ہوں گی، حضور کی عادتیں ہوں گی، حضور کی سنتیں ہوں گی، وہ آدمی بھی اللہ کا محبوب بنے گا. اور کون آدمی نہیں چاہتا کہ اللہ کا محبوب بنے؟ اللہ کا محبوب بننا ہر کوئی اس لیے بھی چاہتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ٹوٹلی وہ اللہ پر ڈیپینڈ ہیں. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو چاہے تاکہ ہماری ہر چیز دنیا اور آخرت کی اچھی ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں اس وقت چاہیں گے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو اختیار کریں گے. اور حضور کے پاکیزہ طریقے ہم کو معلوم ہونے ضروری ہیں، تو اس معلوم ہونے کے لیے یہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے باتیں تاکہ غور سے سنیں اور بات کو یاد بھی رکھیں اور عمل کی کوشش کریں. آپ کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ جو شخص آپ سے کچھ حاجت چاہتا تو بدون اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے. اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت آپ کی خدمت اقدس میں لے کے پہنچتا کہ میرا یہ فلاں کام ہے، میری فلاں ضرورت ہے، تو یا تو اس کی حاجت پوری فرما دیتے یا نرمی سے اس کا جواب دے دیتے. جھٹکنا، غصے میں آنا، آر دلانا، شرمانا، یہ چیز نہیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پتہ نہیں آنے والا کس 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 بنیاد پر آیا ہے، کیا اس کو ضرورت پیش آئی ہے، کیا مجبوری ہے. حتیٰ کہ اگر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ آدمیوں میں عادت ہے، اس کو بس ایسے ہی اس نے پیشہ بنا رکھا ہے، دھندا بنا رکھا ہے، پھر بھی اس کا اپنا ہے یہ معاملہ. ہمارا اپنا فرض تو یہ ہے کہ ہم اس کو اخلاقی سے مدافعت کریں. تو اس لیے آپ یا تو اس کی حاجت پوری فرماتے، اور آپ بڑے سیاد تھے، بڑے سخی تھے، سخیوں کے سخی تھے، اس لیے دریغ نہیں فرماتے تھے، جو ہوتا اس میں سے ضرور خرچ فرما دیتے تھے یا پھر نرمی سے جواب دیتے تھے. آپ کی کشادہ روئی اور خوش ہوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی. چہرے کی بشاشت سے ملنا اور اچھی گفتگو کرنا یہ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ تھا، ایسا نہیں، سب کے ساتھ تھا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو اپنا ہے نا اس سے بہت ہی بشاشت سے ملتے ہیں، اپنے مسلک کا ہے، اپنے مزاج کا ہے، اپنی فکر کا ہے، اپنے تو پھر کیا ہے، اس سے بڑی بشاشت سے ملیں گی، جیسے دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا ہو. اور اگر اپنا نہیں ہے، وہ ذرا سا اپنے سے چمکتا ہے دوسرا ہے، یا ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو منہ بنا کے ملیں گے، جیسے چھوارا ہوتا ہے، منہ پہ سلوٹیں آئی ہوئی ہیں، پیشانی پہ شکنیں پڑی ہوئی ہیں، مسافہ کر رہے ہیں تو ایسا جیسے ہاتھ چٹا دیا. اپنا ہے تو ایسا مسافہ ہی کیا بلکہ گلے ایسا دبا کے مل رہے، اور دوسرا ہے تو ہاتھ بھی نہیں چٹاتے پورا. آپ کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی، اس کو بیان کر رہے ہیں. آپ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ کہ آپ کی کشادہ روئی اور خوش ہوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی، سب کے ساتھ پیار محبت سے ملو، سب کے ساتھ کشادہ روئی اختیار کرو. بعض مرتبہ بعض عملوں کی توجہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی کشادہ روئی سے ملنا. بعض مرتبہ جماعتیں اپنے ساتھیوں کے گھروں پہ چلی جاتی ہیں ملنے کے لیے. اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ہمیشہ سے میرا دماغ کھاتے رہتے ہیں. بعض ایسا کرتے ہیں کہ دروازہ ہی نہیں کھولتے، بعض سے اندر سے یہ کہلوا دیتے ہیں کہ بتلا دینا کہ ہے نہیں گھر میں. تو بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں ہے نہیں. اور بابے ایسے ہوتے ہیں کہ جھٹک دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، یہ حضور کی سنت نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ وہ حضور کی سنت ہے کہ آ کے گھر پہ کھٹکا مارنا اور پریشان کرنا، تو وہ حضور کی سنت ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارا اپنا فرض کیا ہے؟ محبت سے پیش آ جانا. ہاں بھائی کیسے ہو، خیریت سے ہو، آپ آئے اللہ کے لیے ملنے کے لیے آئے، مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا. ایک دو جملے پیار کے محبت کے بغیر بول کے رخصت کر دو کہ ٹھیک ہے میں غور کروں گا اس مسئلے، اگر ہمیں نہیں جانا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی آدمی ایک نسبت کو لے کر آیا تو محبت سے ملنا چاہیے اور اس کو عظمت دینا چاہیے، اس کو احترام دینا چاہیے. اور ہمارے یہ جماعتوں میں جانے والے ساتھی بھی بعض مرتبہ اس میں بڑی کمی کر دیں، جو ان کے ساتھ جا رہا ہے اس کے ساتھ تو ہر قسم کی خلط ملط ہے، دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، منہ یعنی طلاقت وجہ ہے، بشاشت ہے، مسکراہٹ ہے، اور جس کو دیکھ لیا کہ یہ بار بار بولنے کے باوجود جماعت میں نہیں جا رہا، یہ ہمارے پاس نہیں آتا، تو بس اس سے منہ اپنا بنا لیا، سلام تک نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. بھائی نہ وہ سنت ہے نہ یہ سنت ہے، سنت تو یہ ہے، دیکھو سرکار کا طریقہ تو یہ ہے. کیا ہے؟ آپ کی خوشخوئی اور خوشادر ہوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی، آپ سب سے پیار محبت سے ملتے تھے، گویا بجائے ان کے باپ کے ہو گئے تھے، سارے لوگوں کے لیے آپ مثل شفیق باپ کے تھے برتاؤ کے اعتبار سے. اور قرآن کریم میں جہاں یہ بیان ہے نا کہ ازواج مطہرات وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ ازواج ہوں امہاتہم، وہاں ایک قرات میں ہے وہ ہوا ابوہم بھی ہے، تمام مسلمانوں کی حضور کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک قرات میں یہ ہے کہ اور حضور سب کے باپ ہیں، وہ ہوا ابوہم بھی ہے. لیکن ابھی اپنے قرات حفظ میں ان قرات متواترہ جو ہے اس کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، لیکن برتاؤ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ شفیق باپ کا سا معاملہ فرماتے تھے، اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں مساوی تھے، حق کے معاملے میں سب برابر تھے، البتہ تقوی کی وجہ سے متفاوت تھے، جس میں جتنا زیادہ تقوی بزرگی ہوتی اتنا برتاؤ الگ ہوتا، یعنی اس اعتبار سے ترجیح دی جاتی، اس اعتبار سے معاملہ زیادہ ان کے ساتھ میں کیا جاتا. آپ کی مجلس علم اور علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی، ہماری بیٹھکیں، ہماری ٹیبل ٹاکنگ، ہماری ملاقاتیں، چاہے ہم بازاروں میں بیٹھیں، بازاروں کے چبوتروں پہ بیٹھیں، ہوٹلوں میں بیٹھیں، یا اپنے گھر کے دیوان خانوں میں بیٹھیں. پہلے کے معزز لوگ اپنے گھر کا ایک وہ دیوان خانہ بنائے ہوئے ہوتے تھے جس میں زیادہ بیٹھک کرنے کے عادی ہوتے تھے، اور یہی زیادہ پسندیدہ بھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ پھر بازار میں بیٹھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی، چبوترے کا آدمی تو اس لیے. اور یہ ہے کہ مجلس بعض مجلسی ہوتے ہیں، ان کا جی تنہائی میں نہیں لگتا، ان سے کہو کہ تم اپنا ذکر فکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تمدن ہے ان کی طبیعت کے اندر، مدنیت ہے، وہ سب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، خیر خیریت رکھنا، ہنسنا بولنا، ہنسی مذاق، یہ سب چیزیں چلتا رہتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی کی اپنی مجلس گاہ ہونی چاہیے، بیٹھک ہونی چاہیے، جہاں آئیں بیٹھیں چائے پئیں، ان کے لیے جگہ انتظام ہو آنے بیٹھنے کا. اور مجلس کے جو آداب ہیں، مجلس میں جو سنت ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اور وہ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اثر ہونا چاہیے، اس کی جھلک ہو، اس کا پرتو ہو. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی مجلس میں حلم تھا بردباری، اور آپ کی مجلس میں علم تھا، جہالت کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور آپ کی مجلس میں حیا تھی، شرم ہوا کرتی تھی، اور آپ کی مجلس میں صبر تھا، برداشت تھی، اور آپ کی مجلس میں امانت تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں، بہت زور زور سے شور ہو رہا، ہنگامے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، کسی کی حرمت پر داغ نہ لگایا جاتا تھا، کسی کی عزت پر داغ نہیں لگاتے تھے. یہ نہیں کہ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پانچویں کا تبصرہ چل رہا ہے اور پانچویں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کے عیب نکالے جا رہے ہیں، اس میں کیڑے سنائے جا رہے ہیں، یہ نہیں تھا. کسی کے عیب پر داغ نہیں، کسی کے حرمت پر داغ نہ لگایا جاتا تھا، کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی. جب آدمی سوسائٹی میں رہتا ہے تو بہت سے لوگوں سے اچھے عمل ہوتے رہتے ہیں، وہ سامنے آتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے برے عمل سرزد ہوتے رہتے ہیں، وہ سامنے آتے رہتے ہیں. اب جو مسلمانوں میں جن سے برے عمل سرزد ہو جائے اور وہ ہمارے علم میں بھی آ جائے تو وہ اشاعت کی چیز نہیں ہوتی، وہ بولنے کی چیز نہیں ہوتی، پبلسٹی کی چیز نہیں ہوتی، کہہ رہے سنا آپ نے کیا ہوا، پتا چلا آپ کو کیا ہوا، چل رہا سلسلہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، اور یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہوتا ہے. کسی مسلمان کی حتیٰ کہ اجتماعیت کے ساتھ میں بھی جب تک کوئی دینی ضرورت نہ ہو، کسی مسلمانوں کی کوئی خرابی پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے مسائل ہیں بہت سخت اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. فرض کرو کہ کوئی آدمی ریڈیو کا کوئی چینل چلاتا ہے, فرض کر لو کہ کوئی آدمی اخبار نکالتا ہے, کوئی آدمی کوئی رسالہ چھاپتا ہے, اور کوئی آدمی کوئی جس طرح جو اور چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں, ان سب کے مسائل ہیں اور احکام ہیں شریعت کے اعتبار سے. اس میں ایک بہت محتم بشان اہم حکم یہ ہے کہ کسی کی برائی کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی مسلمان کی برائی کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے, اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہیں کی جاتی تھی. آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقوی کے سبب سے متواضعانہ مائل ہوتے تھے. جو اہل مجلس تھے وہ تقوی ہونے کی وجہ سے, ان کے اندر دینداری ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف مائل رہتے تھے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میں گویا مائل ہونے کے بعد یعنی جھکا ہوا برتاؤ کرنا, توازو والا برتاؤ کرنا. تو توازو والے برتاؤ کو محسوس کیا جاتا تھا آپس میں, بات میں, کچھ لینے میں, کچھ دینے میں, کچھ بیٹھنے میں, دوسرے کو عزت دینے میں. اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے. پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی کہ آپ کی سیرت مبارکہ مجلس والوں کے ساتھ کیا تھی, یہ لوگ آپ کے ساتھ میں بیٹھتے تھے. یعنی جو پچھلی جو باتیں ہوئی وہ تو یہ ہے کہ مجلس میں بے حیائی نہیں ہوتی تھی, بے علمی کی بات نہیں ہوتی تھی, بے حلمی کی بات نہیں ہوتی تھی, کسی کی برائی نہیں کی جاتی تھی, کسی کی برائی کی اشاعت نہیں کی جاتی تھی, کسی کی حرمت کو داغ نہیں لگایا جاتا تھا. باقی آپ اہل مجلس کے ساتھ جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت کشادہ رو رہتے تھے. ہم وقت کشادہ رو, کشادہ رو کہتے ہیں چہرے کے اوپر ایک بشاشت نظر آنا اور مسکراہٹ نظر آنا, خوشی نظر آنا کہ سامنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے, اس کے آنے کی وجہ سے, اس کے ملنے کی وجہ سے ان پہ کوئی گرانی نہیں ہوئی بلکہ یہ خوش ہے, اس کو کہتے ہیں کشادہ روئی. اور نرم اخلاق تھے, آسانی کے ساتھ موافق ہو جاتے تھے. جب باتیں ہوا کرتی ہیں تو اپنی بات پر پچ کرنا, اڑے رہنا ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ صحابہ کے ساتھ عام طور پر جو باتیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ موافق بھی ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ. دینی مسائل کی بات نہیں ہو رہی, احکام کی بات نہیں ہو رہی, اس میں تو سارے حضور سے پوچھتے تھے, وہ اپنے نہیں چلاتے تھے کوئی صحابی. دنیاوی عمر میں جو باتیں ہوا کرتی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں میں اور رہنے سہنے میں, وہاں مجلس میں جو چیزیں چل رہی ہوتی تھیں اس میں آپ ساتھیوں کا جیسا مشورہ ہو, صحابہ کا جیسا مشورہ ہوتا وہ قبول فرما لیا کرتے تھے, ایسا معلوم ہوتا تھا. نہ سخت خو تھے نہ درست گو تھے, نہ تو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں سختی تھی اور نہ یہ کہ آپ کی گویائی میں ترشی تھی, کھٹا پن نہیں تھا بولنے میں, تیزی نہیں تھی, جھٹکنا پٹکنا نہیں تھا. جو آدمی اپنی زبان میں صاف نہ ہو, نرم نہ ہو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولنے کا عادی نہ ہو, اس کے اطراف میں کبھی بھی دو چار ساتھی جمع نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, اللہ کی فضل اور رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں ان کے لیے. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اور اگر آپ سخت گو ہوتے اور طبیعت کے بھی سخت ہوتے, دل کے بھی سخت ہوتے, لن فضوا من حولک, تو یہ جتنے آپ کے اطراف آپ کے پروانے ہیں یہ سب اڑ جاتے, کوئی نہیں رہتا, سب بھاگ جاتے. آدمی گھبراتا ہے, پتہ نہیں کیا آفت آ جائے, کیا مصیبت آ جائے, بڑا تیز آدمی, بڑے غصے والا آدمی, بھڑک والا ہے, نہیں, خوش طبعی سے, ملنساری سے, محبت سے, پیار سے ایسی بات کرے آدمی کہ آدمی محبت کرنے لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس طرح کی تھی, نہ سخت خو تھے نہ درست گو تھے, نہ چلا کر بولتے تھے, آوازیں نہیں نکالتے تھے بہت زیادہ جب آپ بات فرماتے تھے. واز میں تقریر میں تو آپ بہت آواز بلند فرما دیا کرتے تھے, جیسے کہ واز کی آپ کے جو شمائل پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا. عام گفتگو کے اندر آواز آپ کی بہت پست ہوتی تھی, نہ نامناسب بات فرماتے, نہ کسی کا عیب بیان کرتے, نہ کسی کی مبالغے کے ساتھ میں تعریف کرتے, کسی کی بہت تعریف کی جا رہی ایسا بھی نہیں ہوتا تھا, تعریف کے قابل کوئی بات ہے تو کرتی تھوڑی سی, باقی یہ کہ مبالغہ نہیں فرماتے تھے اس میں, اور نہ کسی کا عیب بیان فرماتے تھے. جو بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس سے تغافل فرما جاتے. دنیاوی عمر میں دینی معاملات میں اگر کوئی بات خلاف ہوتی تو وہ تو اس سے پہلے آ چکا ہے کہ آپ حق پر قائم رہنے والے تھے اور اس وقت آپ کے غصے کے کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا جب تک کہ حق کو نہیں منوا لیتے تھے. لیکن امور دنیاوی میں جو بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی تو آپ اس میں تغافل فرماتے, یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے اور تصریحاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے, آپ نے تین چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا، تین چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا. جن تین چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، ایک تو ریا سے، اور دوسرے کثرت کلام سے، بہت زیادہ بات کرنے سے، اور تیسرے بےہودہ باتوں سے، باتوں کے اندر جو بےہودگی ہوا کرتی ہے اس سے، جن چیزوں سے آپ بہت احتیاط فرماتے تھے. اور جن تین چیزوں سے دوسروں کو بچا رکھا تھا، کسی کی مذمت نہ فرماتے، مذمت میں نے برائی، کسی کو آر نہ دلاتے. آر کہتے ہیں آدمی کا ماضی میں کسی غلطی میں مبتلا ہونا، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کر لینا. ایک آدمی نے غلطی، بہت کوئی غلط حرکت کی، اس میں وہ مبتلا تھا، اب اس کے بعد میں اس نے اسے توبہ کر لی، صحیح ہو گیا. اب مجلس میں آ رہا ہے، اب اگر پچھلی بات یاد دلائی جائے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا. یا کم از کم یہ ہے کہ اس کی چہکنا اس کا جو ہے نا، خوش طبعی اس کی ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گا یا پریشر میں رہے گا. اس کو کہتے ہیں آر دلانا. ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ کی کوئی کمی اور کمزوری جو ہے وہ آدمی یاد دلا کے مجلس میں دباتا ہے کسی کو. تو یہ بہت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اس سے بچایا ہوا تھا بالکل، کہ آپ آر نہیں دلاتے تھے کسی بات پر. ہو گئی غلطی، ہو گئی، جب آدمی نے اس سے توبہ کر لی، اتائیب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایک تو ایک گناہ میں رائٹ ناؤ مبتلا ہے، وہ الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ کر چکا ہے پہلے، بڑے حالات اس کے خراب تھے، اب وہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اب گھر مجلس میں آیا، آتے اس کو بول رہے ہیں اچھا میاں بتاؤ، وہ 90 چوہوں میں سے کتنے ہضم ہوئے، کتنے باقی ہیں، تم نے تو 99 چوہے کھا رکھے ہیں. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، ہو گیا وہ ہو گیا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک بات عجیب فرمائی ہے، جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے، کسی غلطی پر آر دلائے جو اس کی ہو چکی ہے پہلے اور وہ اس سے تائب ہو چکا ہے، اب یہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک خود مبتلا اس میں نہیں ہو جاتا. آر دلانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت سخت ہے. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو آر دلاتا ہے کسی ایسی غلطی پر جو پہلے اس سے ہو چکی ہے اور وہ اس سے بعد آ چکا ہے، تو یہ آر دلانے والا کیونکہ اس کی بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کو بے عزت نہیں کر دیتے اپنے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی، کہ گناہ میں مبتلا ہونا بے عزتی ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے. کتنی سخت بات ہے. تو آپ آر نہ دلاتے، نہ کسی کا عیب تلاش کرتے. عیب تلاش کرنا یہ بھی آپ نہ، ایک ہوتا ہے آر نہیں دلانا، اور ایک ہوتا ہے کمزوری سے واقف ہونا، یا اس طرح سے کہ دوسروں سے حالات پوچھ رہے ہیں، یا اس طرح سے کہ جو آدمی ہے اس کی جو متعلقہ چیزیں ہیں اس میں ٹٹول رہے ہیں کچھ، اس کو دیکھ رہے ہیں کون سی کتابیں یہ دیکھا کرتا ہے، اس کے جیب میں کیا ہے، اس کی الماری میں کیا ہے، اس کے کلازٹ میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سی شکلیں ہوتی ہیں عیب تلاش کرنے کی، اور یہ سب گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے تو کسی کا عیب تلاش نہیں فرماتے، اور وہی کلام فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی. اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کے تمام مجلس، آپ کے پاس بیٹھنے والے اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور جب ساکت ہوتے تو لوگ بولتے، آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے، جھگڑتے نہیں. آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے. مجلس میں کوئی آدمی ایک بات بول رہا ہو تو دوسرا بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے، ایسا نہیں. ایک آدمی جب تک فارغ نہ ہو جاتا تو دوسرے گفتگو نہ کرتے. اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات ہوتی تھی. جب مجلس شروع ہو تو جب پہلے آدمی جو بات بول رہا ہے تو بعد میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے غفلت برتی جاتی ہے یا اس پر توجہ کم دی جاتی. یہ جو بھی بولتا تو اس کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے. جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس بات سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے. پردیسی آدمی کی بے تمیزی کی گفتگو پر تحمل کرتے اور فرمایا کرتے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو، اور کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے. البتہ اگر کوئی احسان کی مکافات کے طور پر کرتا تو خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کو اپنے سامنے روانہ فرماتے، خاموش کرا دیتے تھے. لیکن آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور احسان کے بدلے میں اس نے کچھ کہا آپ کی شان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی تعریف کرے تو اس کا سننا جائز ہوتا ہے، وہ صحیح ہے کہ اس کو موقع دیا جائے. اور ویسے ہی خواہ مخواہ ادھر یعنی کوئی موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے اور تعریفیں کی جا رہی ہیں تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور ایک تعریف تعارف میں ہوا کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابہ کرام اور دوسرے فرماتے، اور ضرورت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف کراتے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ خصوصیت فرمائی، میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، میرے ساتھ یہ معاملہ، وہ الگ چیز ہوتی ہے. وہ چونکہ عذر شرع ہے، وہ دینی چیز ہے. وہ حضور کی ذات سے تعارف حاصل ہونا، ان کے اوصاف سے واقف ہونا دینی چیز ہے، اس وجہ سے وہ تو ہوتا تھا. لیکن ویسے عام گفتگو میں، مجلس میں، بیٹھک میں لوگ خواہ مخواہ تعریف کر رہے ہیں تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، الا یہ کہ احسان کی مکافات میں اور احسان کے بدلے میں ہوں. جیسے گزشتہ میں نے 5 منٹ آپ سے ایک دوسری بات عرض کی تھی جو اسی سے متعلق بھی ہے، آج بھی 5 منٹ ایک دوسرے موضوع پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگلے ہفتے ہمارا اپنا اجتماع ہے، جو کہ تمہارا اپنا اجتماع ہے، ہم سارے لوگوں کا ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور شمائل اور صفات ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کو ہم اختیار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور صفت مبارکہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ حاوی اور سب چیزوں پر غالب اور سب سے زیادہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی کی کیفیت کے اعتبار سے، سب اعتبارات سے جو آپ کی زندگی پر غالب اور حاوی تھی وہ دعوت اللہ تھی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو اللہ والا بنانا. اور یہ صفت میں امت کو شریک کیا گیا ہے، میں اور آپ سب اس میں شریک ہیں. قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میری اتباع کرنے والے بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، میری اتباع کرنے والے اس معاملے میں میرے ساتھ کیے گئے ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ نے فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بتائے. عمل صالح کے ساتھ میں بلانا، اور پھر یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ میں بلانا، وقال انی من المسلمین، مع العمل الصالح ومع التواضع، عاجزی کے ساتھ اور عمل صالح کو کرتے ہوئے جب بول بولا جاتا ہے تو وہ احسن قول بنتا ہے، ورنہ وہ احسن القول نہیں بنا کرتا ہے. جب دعوت اللہ پائی جاتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ باتوں میں سب سے بہترین بات یہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائی جائے. ہم جس ماحول میں ہیں، جن حالات میں ہیں میرے دوستو، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری دین کی محنت کی ہے، اور پورے مسلمان جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی کہ ایک تقاضا آ گیا ہے اور حالات ایسے کریٹ ہو گئے ہیں کہ سب کی ذمہ داری بن گئی، ویسا نہیں، پہلے سے بھی ہے اور اس وقت تو حالات کی وجہ سے اور زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی زیادہ ہم دعوت کا کام کریں گے اپنوں میں اور غیروں میں، اتنا ہی زیادہ ہماری حفاظت اللہ کی طرف سے کی جائے گی. جب تک مسلمان اسلام کی حفاظت اور اشاعت کرے گا، اللہ مسلمان کی حفاظت کرے گا، اور جب مسلمان اسلام کی اشاعت کو چھوڑ دے گا تو اللہ اس مسلمان کی حفاظت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور انفرادی طور پر اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو بتاؤ کتنی دشواری ہوتی ہے. ہمارے تو کوئی چیز قابو میں نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کی اسٹڈی نہیں کی، ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ گفتگو میں ٹھہر نہیں سکتے، ہم کسی چار لفظوں میں کسی کو سمجھا نہیں سکتے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اجتماعی طور پر جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا، اس میں بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے. یہ ایک ایسا مبارک کام ہے کہ جس سے اپنی ذات کو بے شمار فائدہ ہوتا ہے، خاندانوں کو ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ہوتا ہے، گھر میں، گھر بار میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. مگر جتنی ضرورت ہے مسلمانوں میں اتنا نہیں ہو رہا، بلکہ کسی درجے میں بھی یعنی اس کا حساب کرنا مشکل ہے. خود اپنے ملک کے اندر جو یہاں پر ہم رہتے ہیں، ہزاروں لوگ مائگریٹ ہو کے ریفیوجی بن کے آ رہے ہیں، مسلسل آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا حالت، ان کی حالت پتہ ہے آپ کو کیا چل رہی ہے؟ ہم کو کہاں اس سے فکر ہے، کہاں ہم نے اس کا غم پالا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہدف چھوڑو، 25-25 ہزار، 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ، 1.5-1.5 لاکھ، کبھی ایتھوپیا کے، کبھی صومالیہ کے، کبھی سوڈان کے، کبھی بوسنیا کے، کبھی کوسوا کے، کبھی جچنیا کے، کبھی ادھر کے، کبھی ادھر کے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے، ہزاروں وہ ہیں کہ جو یہاں آنے سے پہلے سلیبت میں گلے میں ڈال رہے ہیں. دوسروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے. اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر نہیں ہے کہ ان کو ملے، میرے تعارف کریں، ان کو جانے سے. اور ہزاروں وہ ہیں جو یہاں آنے کے بعد کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں وہ ہیں کہ جو کنورٹ ہونے کا وہ اپنے ڈکلیئر تو نہیں کرتے، لیکن اپنا عمل، اپنی طرز زندگی، اپنی بود باش، رہائش، شلق، یہ سب چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس جہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاؤ پہلے دیکھا جائے گا. میرے دوستوں بھائی، اگر مذہب نہیں ہے تو پھر آدمی بھی نہیں ہے. مذہب اسلام اگر نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہے. اگر مذہب اسلام کے بغیر رہنا ہے تو پھر امریکہ میں رہنا، جہنم میں رہنا ایک ہی بات ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی. اب اگر ایک آدمی یہاں رہتا ہے تو اسلام کے ساتھ ہو, دین کے ساتھ ہو, مذہب کے ساتھ ہو, ایک بات ہے. اس وجہ سے اس کی فکر مجھ پر بھی ضروری ہے اور آپ پر بھی ضروری ہے, اور یہ کام اجتماعی طور پر ہو رہا ہے تو اس اجتماعی کام میں ہم شرکت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لگنے والے مال کو اور وقت کو بزنس قرار دیتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے, یہ تم ہمارے شیئر ہولڈر بن جاؤ گے ہماری فیکٹری کے, اور جتنا پورے عالم میں خیر کا کام ہو رہا ہے اس کے بینیفٹ تم کو ملیں گے, چاہے تم زندہ رہو چاہے تم مر جاؤ. جو مال لگ گیا وہ اللہ کے لیے لگ گیا, جو وقت لگ گیا وہ اللہ کے لیے لگ گیا, اس میں جتنا خیر پھیلے گا نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں آپ برائے مہربانی توجہ دیں. جن جن مسجدوں میں آپ رہتے ہیں وہاں مسجد وار کام ہو رہا ہے, ان سے جڑیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں, اور جن اجتماعی طور پر کبھی کام ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوں. گزشتہ بھی آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ آنے والے ویکینڈ کو آپ اس کے لیے فارغ رکھیں, بزی نہ ہو جائیں, کیونکہ بعد میں پھر مشکل ہو جاتی ہے. مہمان آ گئے, آپ نے پہلے سے بتایا نہیں تھا کہ بھائی ہمارا یہ پروگرام ہے, اب بیچاروں کی خیر خیریت رکھو. بچوں نے کہا کہ بابا چھٹیاں ہیں, چلو کہیں تفریح کے لیے نکلتے ہیں. بچے سال میں کبھی بولتے نہیں, ایک مرتبہ بولے بچہ بولے کہ میں جا کے نہیں اجتماع میں بیٹھوں گا, ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے ڈیسائڈ کیا آپ کے لیے آسان ہوگا. آپ پروگرام اپنا پہلے سے بنائے نہیں کو, بلکہ یہ بنا لیں کہ میں یہ ہفتہ جو ہے اپنا اجتماع میں رہوں گا, جمعہ سے لے کے اتوار تک دعا ہونے تک میں یہیں رہوں گا, میزبانی کے فرائض انجام دوں گا, خدمت میں حصہ لوں گا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی خدمت کرنی ہوتی ہے, کام اللہ پاک اجتماعیت کے ساتھ خدمت کے ساتھ میں کروا دیتے ہیں, تو اس طرح سے اس میں حصہ بھی لوں گا. اور دین کی جو محنت ہو رہی ہے اس میں جان سے مال سے کچھ میری جان لگ جائے, کچھ میرا مال لگ جائے اور اللہ پاک کا دین پھیل جائے پوری دنیا میں, اس کی فکر ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور دلوں میں دشمنی کو دور کر دیتے ہیں. وہ اخرا تو حبونا نصر من اللہ وفتح قریب. اس کے ترجمے میں جو بات کہی گئی وہ ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اندیشے ختم ہو جائیں گے, نفرتیں ختم. پورا میڈیا آپ کے خلاف زہر اگلنے پہ لگا ہوا ہے, آپ کے خلاف نفرت پھیلانے پہ لگا ہوا ہے, آپ کو دور کرنے پہ لگا ہوا ہے, آپ کو ٹکرانے پہ لگا ہوا ہے. ہمارے لیے ہمارے پاس نہ میڈیا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہم بے قصور ہیں. اس کا علاج کچھ نہیں ہے کہ اللہ پاک دلوں کو پکڑنے والا ہے, وہ دلوں کو اور ان کے کانوں کو پکڑ کے زبردستی مسلمانوں کے لیے نرم کر دے اور ان کے ہمدردی ان کے دلوں میں ڈال دے. اور یہ جب ہوگا جب مسلمان دین کی محنت کو اپنا کام بنائیں گے. اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے, تو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت میں پڑھ لیں.